الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 6 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے انسان کو بعض حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے. ان حقائق کے مطالعے سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے جو بنائے استدلال قائم کی ہے، اپنی ریزننگ کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی ہے، وہ یا نفس کے حقائق ہے یا آفاق کے حقائق ہے. یہ مادی دنیا، یہ جس طرح ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، اسی کو قرآن ہمارے لیے واضح کرتا ہے. نفس جس طریقے سے اپنے احوال ہم پر کھولتا ہے، اس کو موضوع بناتا ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ دلا کر پھر اس سے جو نتائج نکلتے ہیں یا نکلنے چاہیے، وہ بیان کر دیتا ہے. بعض جگہوں پر استدلال کیسے ہے، مقدمات کس طرح ترتیب پاتے ہیں، نتیجہ کیسے نکلتا ہے، اس کو بھی لے لیا ہے. لیکن زیادہ تر قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بنائے استدلال کی طرف توجہ دلائے گا اور نتیجہ بیان کر دے گا. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غور کرنے کو مہمیز کیا جائے. انسان ایک عاقل مخلوق ہے، بہت کچھ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے. وہ صلاحیتیں اتنی غیر معمولی ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ ہر وقت جس طرح ایک اندھے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، اس کو بھی ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچایا جائے. اس کے لیے معالم قائم کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ ایسے آثار اور علامتیں قائم کر دی جاتی ہیں جو آگے رہنمائی کرتی چلی جاتی ہیں. قرآن نے استدلال کا یہی طریقہ اختیار کیا ہے. یہ طریقہ ہے جو بعض اوقات ہمارے متکلمین کی گرفت میں نہیں آتا، تو وہ پھر اس کو منطقی اسالیب میں ڈھالنے کی سعی کرتے ہیں. فطری استدلال کا طریقہ یہ ہے، یعنی خود انسان میں استدلال کی صلاحیت کو ابھارا جائے، وہ خابیدہ ہوتی ہے، اسے بیدار کیا جائے، اسے توجہ دلائی جائے، اسے غور کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ قرآن کا طریقہ. تو آپ دیکھیے، بالکل وہی اختیار کیا. پہلے یہ بتایا کہ تم کیسے پیدا ہوتے ہو اس زمین میں، اس کے بے جان عناصر میں زندگی کیسے نمود پاتی ہے، وہ زندگی باشعور کیسے ہو جاتی ہے، وہ شعور سے محروم کس طریقے سے ہوتی ہے. انسان پر جو مراحل گزرتے ہیں، پہلے ان کی طرف توجہ دلائی، اس کے بعد اس کے بالمقابل، اس کی آنکھوں کے سامنے زمین اپنی نباتات اگانے کے لیے جن مراحل سے گزرتی ہے، جس طرح اس پر پانی کے چند چھینٹے پڑتے ہیں اور وہ لہلہا اٹھتی ہے، اس کو زندگی اور حیات کی نمود کے لیے پیش کیا، توجہ دلائی کہ اس پر بھی غور کرو. یہ دیکھو کہ ہم وہاں پہ اپنی کیا کاریگری دکھاتے ہیں، وہاں پر ہماری قدرت سے کیا نتائج نکلتے ہیں. ان کی طرف توجہ دلا کے اب نتائج بیان کرنا شروع کی. حقائق سامنے بکھیر دیے، انسان کے سامنے ان کی تحلیل کر کے انہیں قابل توجہ بنا دیا. ارشاد ہوا، ذالک بان اللہ ھو الحق. یہ سب اس لیے کہ تم یہ جانو کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے. یعنی وہ سارے نتائج نکال دیے. کہ یہ ایسے بیکار نہیں ہے معاملہ، بس نہیں ہے، تمہیں اس طرح پیدا کر کے زمین میں اس طرح زندگی اور موت کا مشاہدہ کرا کے تمہیں کچھ حقائق بتانے مقصود ہے۔ ہم زمین کو ہمیشہ لہلہاتا چھوڑ سکتے تھے، صحراؤں کو ہمیشہ چھوڑ سکتے تھے کہ وہ صحرا ہی رہیں، اور تمہاری ماؤں کی کوکھ بھی ایسے ہی بانج رہ سکتی تھی، لیکن تمہیں اس طرح پیدا کر کے مختلف مراحل سے گزار کے زمین کو مردہ اور زندہ دونوں صورتوں میں پیش کر کے ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے گا انہیں اٹھا کھڑا کرے گا، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس نہ کیا کرو، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قیامت کے بارے میں جو خبر تمہیں پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے لا ریب فیہا، اس میں ادنا درجے کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ بھی ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اوپر جن حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے ان کو دیکھنے کے بعد یہ بدی ہی نتائج ہیں، آبویس چیزیں ہیں جن کا انکار کوئی عقل کا اندھا ہی کر سکتا ہے، ان کی جانب توجہ دلا دی۔ فرمایا کہ ادھر تو حقائق یہ ہیں اور نتائج یہ ہیں، جو چیزیں انفس اور آفاق میں تمہارے سامنے آتی ہیں وہ ایسی درسگاہ بنی ہوئی ہیں، اور ان سے اگر کوئی علم حاصل کرنے والا ہو، کوئی شخص ارادہ لے کر آئے کہ مجھے سیکھنا ہے، تو یہ سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری جانب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اس کے باوجود دوسری جانب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے شانے جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ یعنی ایک جانب یہ حقائق ہیں، ایک جانب ان حقائق سے نکلنے والے یہ نتائج ہیں، اور دوسری جانب لوگوں کا حال یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے دیے ہوئے اس علم کے مقابل میں کوئی علم میسر آ گیا ہے، اس کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، ان کے علم کے حدود اسی کائنات میں ختم ہو جاتے ہیں، ان کا علم یا مادے کے قوانین کا علم ہے یا نفس کے قوانین کا علم ہے، وہ اس سے آگے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھتے، ان کے لیے آخری حد اقطار السماوات والارض ہیں، لیکن بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے وہ لڑتے ہیں۔ دونوں ہی پہلوؤں سے پیغمبر کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ علم اور استدلال کی کچھ ایسی چیزیں مقدم مان لی جائیں جن پر گفتگو کر کے حقائق کو چیلنج کیا جا سکے، اور یا یہ کہ پیغمبر جس پروردگار کا تعارف کرا رہے ہیں، جس قیامت کی منادی کر رہے ہیں، اس کے مقابل میں کسی پیغمبر ہی کی طرف سے کوئی مختلف بات پیش کی جائے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا تعارف کرایا، جب اللہ پروردگار حقیقی کی معرفت کی طرف متوجہ کیا، جب یہ بتایا کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب یہ منادی کی کہ قیامت آ کر رہے گی، اور جب لوگوں کو بار بار خبردار کیا کہ تم قبروں میں پڑے نہیں رہ جاؤ گے، تم اس میں سے اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تو وہ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مجادلہ کرنے پر اتر آئے۔ بات کرنا، گفتگو کرنا، چیز کو سمجھنا، طالب علمانہ سوالات کرنا، یہ چیز زیر بحث نہیں ہے، مجادلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجادلے کی بنیاد تو کچھ حقائق ہونے چاہیے، ایسی کوئی بات کہہ دی گئی ہے جو یا تو علم کے مسلمات کے خلاف ہے، اور یا جو چیز پیغمبروں کی طرف سے پہلے مل چکی ہے اس کے خلاف ہے. تو ایک پیغمبر سے دو ہی بنیادوں پر گفتگو ہو سکتی ہے, دونوں کے بغیر یہ جھگڑا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم, بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے کیا کرتے ہیں, ثانیہ اطفئی لیدل عن سبیل اللہ, تکبر سے شانیں جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. یہ رویہ انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے, یہ رویہ انسان میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم و استدلال کے بجائے مجرد آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو اپنے ایمان و عقیدہ کا ماخذ بنا لیتا ہے. دو رویے ہو سکتے ہیں انسان میں. ایک رویہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھنے والا بنایا, علم کے لیے جو بنیادیں اس کو میسر ہیں ٹھیک ان کا ادراک کیا, ان کی بنیاد پر کچھ نتائج نکالے, اس سے جو چیزیں اس کے سامنے آئیں وہ ان کو پیغمبر کی دعوت کے متضاد دیکھتا ہے. یہ ایک بنیاد ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے پاس جو دین کا علم تھا یا پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت تھی, پیغمبروں کا سلسلہ ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا, وہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہزاروں پیغمبر آئے ہیں, نبی آئے ہیں, رسول آئے ہیں, وہ ان کی ہدایت سے واقف ہے, اس کے پاس ان کی کوئی کتاب ہے, روشن کتاب, ان کے پاس ان کے کوئی آثار ہیں, ایسے آثار جن پر اعتماد کیا جا سکے. اور وہ خیال کرتا ہے کہ ہمیں تو پیغمبروں نے یہ بتایا تھا, ہمارے سامنے تو دین کی تصویر یہ تھی, اب یہ آئے ہیں, یہ بھی اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہے ہیں لیکن یہ اس سے مختلف کوئی بات بیان کر رہے ہیں. تو یہ دونوں رویے علم اور استدلال کے رویے ہوتے ہیں, یعنی ہماری عقل جو نتائج نکالتی ہے, جن چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے, وہ مشاہدہ تبدیل ہو گیا یا عقل کے نتائج تبدیل ہو گئے تو اب پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس پہلے ہدایت موجود تھی وہ ہم نے علمی طور پر حاصل کی تھی, سمجھ کر حاصل کی تھی, کسی کتاب کو پڑھ کے حاصل کی تھی, مطالعہ آثار سے حاصل کی تھی, اس سے کوئی چیز متضاد ہو رہی ہے, اس سے کوئی چیز متصادم ہے, تو یہ بحث کی بات ہے, یہ معقول بات ہے, یہ ہر انسان کرے گا, یہ ہونی چاہیے, یہ علم کا رویہ ہے. لیکن مجادلہ کون کرتا ہے, الزامات کون لگاتا ہے, استخفاف پر کون اتر آتا ہے, آستینیں کون چڑھا لیتا ہے, پروپیگنڈے کا طریقہ کون اختیار کرتا ہے, یہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس راستے کو کبھی اختیار نہیں کیا ہوتا. اس نے پہلے جو کچھ مانا, جو کچھ سمجھا ہوتا ہے, اس میں نہ علم اور استدلال کے لیے کوئی گنجائش تھی اور نہ اس نے خود جس دین میں وہ کھڑا تھا اس کو علمی طریقے سے سمجھا تھا. ادھر بھی سنی سنائی باتیں, ادھر بھی سنی سنائی باتیں, ادھر بھی تقلید جامد, ادھر بھی تقلید جامد. تو نہ علم کی کوئی بنا اور نہ پیغمبروں کے آثار کی کوئی بنا. اس کے بغیر آدمی جب گفتگو کرتا ہے یا چیزوں کی تردید کرتا ہے یا اپنا علم بگاڑتا ہے تو وہ اصل میں مجادلے پر اتر آتا ہے, وہ مقابرت اختیار کرتا ہے, اس کا نتیجہ ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے, یہ اس کو موضوع بنایا ہے. یہ رویہ, یعنی بات پیغمبر بیان کر رہا ہے اور یہ شانے اچکاتے ہوئے طنز اور تحقیر کے طریقے پر کوئی بات کہتے ہوئے چل کھڑے ہوئے. اگر کوئی بات کرنے کا موقع آیا تو جاہلوں کی طرح الجھنے لگ گئے, کسی چیز کو سننے اور سمجھنے کی بجائے جہاں تہاں سے اچکوں کی طرح لیا اور کوئی نتیجہ نکال لیا. یہ رویہ ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے. سچے طالب علموں میں یہ رویہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ رویہ انسان میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم و استدلال کے بجائے، یعنی علم اور استدلال، علم اور ریزننگ، وہ تو انہی دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا اللہ کی کتاب پہلے موجود ہے، پیغمبروں کے آثار موجود ہیں، ان کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے، اور یا انسان جن چیزوں کا تجربہ کرتا ہے، جن کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس کے بجائے مجرد آباء و اجداد کی اندھی تقلید، یعنی ہم نے یہی سن رکھا ہے، ہمارے بزرگ یہی کہتے رہے ہیں، وہ سب احمق نہیں تھے، انہوں نے یہی ہمیں پڑھایا سمجھایا تھا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی علم کا رویہ نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے آبا کی اندھی تقلید کو ایمان و عقیدہ کا ماخذ بنا لیتا ہے، یعنی اسی سے اپنا علم اخذ کرتا ہے، وہ پھر اسی طرح کا رویہ بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ اسی طرح کے لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کی دعوت یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ جب یہ جواب ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب علم پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اب استدلال نہیں کیا جا سکتا، اب مکالمہ ممکن نہیں ہے۔ تو انسان بے بسی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ میں اب کیا بتاؤں اور کیا سمجھاؤں، جب دلیل یہی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا ہے، اس پر قرآن نے ایک جگہ تبصرہ کیا ہے کہ اچھا، اس کے باوجود بھی کہ تمہارے آباء و اجداد بے عقل ہی رہے ہوں۔ تو اگر آدمی نے اس کو بنائے استدلال بنا لیا، اس پر وہ اپنے تمام ایمان و عقیدہ کی عمارت تعمیر کر کے کھڑا ہوا ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ہیں جو شانیں جھٹکاتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، اور دونوں طرح کے جذبے ان میں ہوتے ہیں، ہم نے بھی نہیں سننا، کسی دوسرے کو سننے بھی نہیں دینا، ہم نے بھی نہیں سننا اور کسی دوسرے کو سننے بھی نہیں دینا۔ یہ بڑی ذمہ داری لیتا ہے انسان، اس کو بیان کیا ہے لیدل عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ہم تو علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی غلط چیزوں کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی دوسرے کو بھی اصلاح نہیں کرنے دیں۔ جو چیز ہم نے سمجھی ہے وہی حرف آخر ہے، ہم دوسروں کو بھی اسی کی تبلیغ کریں گے۔ فرمایا کہ اب یہ خود فیصلہ کر لو کہ ایک طرف اس کائنات میں وہ حقیقتیں ہیں جو ہم نے بیان کر دیں، اور دوسری جانب یہ رویہ ہے، اس رویے کے لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ معافی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے علم کا طریقہ اختیار کیا، سچے طالب علم کی حیثیت سے کچھ جاننا چاہا، کچھ سمجھنا چاہا، اور اس کو غلطی لگ گئی، تو وہاں معافی، وہاں شفاعت، وہاں درگزر سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ رویہ ہے جس پر کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اس طرح سے بات کو جھٹک دیا جائے، اس طرح کے متکبرانہ طریقے سے سننے سے انکار کر دیا جائے، اس طرح سے اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دے کر سری علم بھی رد کر کے انکار تک پہنچا دیا جائے، فرمایا اس کے لیے بھی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہو فی الدنیا خزیم و نذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب دکھائیں گے۔ اس طرح واضح کر دیا ہے کہ یہ جو ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بنا رکھی ہے، سچے طالبوں کے لیے نہیں ہے۔ جو سچائی کے ساتھ، طلب علم کے جذبے کے ساتھ بات سنتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہاں یہ جو کہا کہ دنیا میں رسوائی ہے، وہ مخاطبین کے لحاظ سے ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور پیغمبروں کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ ان کے مخاطبین، ان کے زمانے میں ان کے مخاطبین دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے قیامت تک معاملہ مؤخر نہیں ہوتا، ان کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہوتا ہے اور قیامت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا۔ اس لیے دونوں پہلوؤں سے توجہ دلائی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ میں نے لکھا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ یہاں رسول کے مخاطبین زیر بحث، سورہ کا خطاب محمد الرسول اللہ کی قوم سے ہے، یہاں رسول کے مخاطبین زیر بحث ہیں جن کے بارے میں سنت الہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ان کے غرور و کبر کی سزا ان کو دنیا میں بھی لازماً ملتی ہے۔ عام انسانوں کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ کچھ پکڑ ہو جاتی ہے، کچھ گرفت کر لی جاتی ہے، کچھ مواخذہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مکافات بھی انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں بعض لوگ سرکشی کے ساتھ جیتے ہیں، اطمینان سے چلے جاتے ہیں، لازم نہیں کہ ان کو دنیا میں سزا ملے۔ ان کے لیے قیامت کا دن ہے، وہاں ہر ایک کا حساب پیش ہوگا۔ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی دور سے تعلق رکھتا ہے، وہ آئے گا، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا، اس کا باطن کھول دیا جائے گا، اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، وہاں ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، نیت بھی، محرکات بھی، ارادے بھی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ لیکن جب کسی قوم کی طرف اللہ کے رسول بھیج دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ نہیں ہوتا، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، گویا ان کے لیے عذاب و ثواب کی ابتدا دنیا ہی سے ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور پھر جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تینوں مراحل میں وہ اللہ کے عذاب یا اللہ کی گرفت میں ہوتے ہیں، اور تینوں مراحل میں ان کے لیے بشارتیں بھی ہوتی ہیں، غیر معمولی نتائج بھی ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں ہوا، ان کے لیے قبر میں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ قیامت میں بھی اٹھائے جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ پیغمبروں کے مخاطبین کے بارے میں مکافات ہے، لیکن عام لوگوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہاں پیغمبر کے مخاطبین زیر بحث ہیں، ان کو بتایا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب دکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، یعنی یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کمایا وہی ہمارے ہاں اعمال نامے میں آ گیا، یہ اس کا نتیجہ ہے جو تم اب بھگت رہے ہو، یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اور تمہارے لیے خدا کا انصاف، تم اسی کے مستحق تھے، تمہارا رویہ اسی انجام تک پہنچانے والا تھا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی ان کو بتا دیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس دنیا میں تو ظلم بھی ہے، عدوان بھی ہے، سختیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، لیکن مکافات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ دنیا یوم الدین سے شروع ہوگی، وہ انصاف کی جگہ ہے، وہاں جو کچھ ہوگا وہ میرٹ پر ہوگا، کسی پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ادنا درجے میں بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو قرآن مجید مختلف تعبیروں سے ادا کرتا ہے، یہاں اس کے لیے لیس بظلام للعبید کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، اس تعبیر کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی ہے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے تم، یہ تمہارا رویہ ہے جو تم نے جانتے بوجھتے اختیار کیا، تمہیں معلوم تھا کہ تم کوئی علم نہیں رکھتے، تم اچھی طرح جانتے تھے کہ تم استدلال نہیں کر رہے، تمہیں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں تھا کہ یہ تمہاری ضد ہے، انانیت ہے، ہٹ درمی ہے، اپنے آبا کے ساتھ محض عقیدت ہے جو تمہارے لیے صدرہ بن گئی ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے تھے۔ چنانچہ تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوئی، یہ اسی بس بھری فصل کا حاصل ہے جو زہر تم نے وہاں پر کاشت کیا تھا، یہ وہی تمہارے سامنے اب پھل کے ساتھ آ گیا ہے، تمہاری بوئی ہوئی فصل تمہارے لیے ثمر آور ہو گئی ہے۔ یہ اسی بس بھری فصل کا حاصل ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بوئی تھی۔ آیت میں یہ مضمون ان اللہ لیس بظلام للعبید کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، اس میں مبالغے پر نفی، مبالغہ فی النفی کے لیے ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے، جب کسی چیز کو آخری درجے میں بیان کرنا ہو تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی مضمون یہی ہے، دوسری جگہوں پر الفاظ مختلف ہیں۔ تو بعض جگہوں پر یہ الفاظ ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا کہ الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہی بات بعض دوسری جگہوں پر اس طرح بھی بیان ہوئی ہے۔ اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید اور کلام عرب دونوں میں موجود ہیں۔ یہاں یہ اسلوب ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت میں عذاب بھی ہے ثواب بھی ہے، قیامت میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تم کو وہاں ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں اگر ہم غیر معمولی نعمتوں کی خبر دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بشارت سنا رہے ہیں تو ان کا امتحان بھی کوئی کم نہیں تھا، وہ ہم نے لے لیا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، چنانچہ اس کا صلہ اب ابدی جنت ہے، اور جن لوگوں نے وہاں عذاب خریدا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، انہوں نے خود غلط رویے اختیار کیے اور جو کچھ بویا تھا وہی وہاں کاٹ لیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبہ علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، یعنی یہ تو کھلے کفر کا ارتکاب کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا، بات سننا ہی پسند نہیں کی۔ بعض لوگوں کا رویہ منافقانہ ہوتا ہے، یہ اب ان کا ذکر کیا۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، میں نے لکھا ہے یعنی منافقانہ، جس میں حق و باطل اور یزنا و اہرمن یعنی خدا اور شیطان دونوں کو راضی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ان متکبرین سے مختلف گروہ ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ آیت کا اسلوب اظہار تعجب اور اظہار نفرت و کراہت کا ہے، اور بندگی سے مراد پرستش ہے جو اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے، آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یعنی عبادت سے مراد یہاں یا پرستش سے یا بندگی سے محض عبادات نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مجموعی رویہ ہے جس میں انسان اپنے پروردگار ہی کو الہ مانتا، اسی کو اپنا رب قرار دیتا اور اس کی بادشاہی کا اقرار کر کے اسی کے سامنے سر جھکاتا اور اسی کا حکم مانتا ہے۔ اس پورے مفہوم کو اس لفظ سے ادا کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کا رویہ اس طرح کا منافقانہ ہے، وہ کنارے پر کھڑے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کبھی آگے بڑھ گئے کبھی پیچھے ہٹ گئے، بس یہی ان کے یہاں ہوتا ہے، ایک منافقانہ طرز عمل ہے۔ اس میں کراہت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ۔ فِنَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کیا تصویر کھینچی ہے۔ پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا، یعنی وہ دنیا میں خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ان کو علم مل گیا، ان کو طاقت مل گئی، ان کو فائدے حاصل ہو گئے، ان کی تدبیریں کامیاب ہو گئیں، فائدہ پہنچا تو خدا پر مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی پروردگار، مطمئن ہو گئے. اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی، تو انقلب عَلیٰ وَجْهِہِ، اوندے ہو جاتے، یعنی فوراً پلٹ جاتے. اب شکوے، شکایتیں، اب پروردگار کے ساتھ دشنام کا رویہ، وہ بالکل بدلے ہوئے لوگ ہوتے، سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں. فرمایا یہ دنیا میں بھی خسران میں مبتلا ہوئے، انہوں نے خسارہ پایا، اور آخرت میں بھی، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. قول و قولی حاضہ، واستغفر اللہ لی ولکم.